الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبتغون ما أنزل الله إلى آخره فأولئك عليهم لعنة الله. گزشتہ تقریر میں میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ تمام مجبوریاں یا رکاوٹیں جو گزشتہ ایک سال سے ہمارے اس گھر کے باقاعدگی سے منعقد ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان پر میرے اپنے خیال میں قابو پا لیا گیا. اس لیے آئندہ جمعے سے یعنی آج کے دن سے یہ گھر اسی طریقے اور دستور کے مطابق جاری رہے گا جو ابتدا میں اس کا طریقہ تھا. اور اسی ضمن میں میں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ تمام موضوعات کے جو نامکمل ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے. وہ ترتیب کہ جس ترتیب کو ابتدائی سے قائم کیا گیا تھا اس کا خیال رکھا جائے گا. عقائد اسلامی کی بھی گفتگو ہوگی, تاریخ کے موضوع پر بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور فقہ تو بہرحال ہر صورت میں آئے گی. کہ اصل مقصد ہی اس درس کے انعقاد کا یہ تھا کہ کم از کم فقہ کا ایک دورہ یعنی مکمل ایک مرتبہ فقہ کے تمام مسائل بیان کر دیے جائیں. اور اسی اعلان کے مطابق آج کیونکہ جمعہ ہے پہلا انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ, اس لیے عقائد اسلامی کی گفتگو ہونا تھی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے وعدے جو سال گزشتہ جب سے بھی قبل کیے گئے تھے جس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ ایک بات تقریر ہوگی ان تمام مسائل سے متعلقہ جو ایک عورت کو پیش آتے رہتے ہیں, اور ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ماہ محرم میں جو ہماری دوسری تقریر ہوگی غالباً 12 یا 13 محرم کو وہ اسی عنوان پر ہوگی, مگر اس کے بارے میں اپنی اعلان آئندہ تقریر میں کروں گا. یہ ایک بہت پرانا وعدہ ہے اور تقریر کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے. چنانچہ اسی جمعہ محرم میں دوسرا جمعہ اسی موضوع کے لیے ہوگا, تفصیلات انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آ جائیں گے. اس سلسلے میں ایک بات میں اور یاد دلا دوں, ہمارے اس درس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ماہ محرم کے آغاز سے قبل محرم کی مناسبت سے ہماری جو شرعی ذمہ داریاں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ 6 سال میں اس درس کی ترتیب میں کئی مرتبہ مختلف رکاوٹیں پڑی, مگر ماہ محرم سے متعلقہ گفتگو ہمیشہ ماحول کے مطابق ہو. اس سے قبل مختلف فقہی موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے محرم کے بارے میں. اس دفعہ کا محرم کچھ ایسا ہے کہ عوام کے ذہن بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہیں. حالات گزشتہ سال کے کچھ ایسے تھے کہ لوگوں کی پریشانیاں بھی اپنی جگہ صحیح لگ رہی ہیں. مختلف قسم کے اندیشے ہیں, مختلف قسم کے خیالات ہیں, کی افواہیں ہیں. اس تمام ماحول میں اس ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے, لیکن جو ہمارا دستور اور طریقہ ہے اس کے مطابق بہرحال آج کی گفتگو اگر طویل ہو گئی تو چاہے پورا وقت لے لے, ورنہ میری کوشش یہی ہے کہ آج ہی گفتگو اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے ہر سال ہوتی آئی ہے, یعنی ماہ محرم میں ہماری ذمہ داری. میں اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں کہ سال گزشتہ جو ارادی یا غیر ارادی طور پر کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہماری قوم کئی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ یقیناً اس وقت کے حالات کے مطابق غلط تھا. ویسے گزشتہ 5 سال سے جو میری گفتگو تھی اس کے مطابق تو یہ بات لوگوں کو صحیح لگ رہی تھی، لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق یہ بات بے انتہا غلط تھی اور نقصان دہ تھی، اور اس کا نقصان بھگتنا بھی پڑا پوری قوم کو، کم از کم شہرے کراچی کی حد تک. اس ماحول میں یہ شاید بہت ہی زیادہ عجیب بلکہ فتنہ اٹھانے والی بات سمجھی جائے میری آج کی تقریر، لیکن کیونکہ یہ تقریر عمومی مجلس نہیں ہے، ایک محدود گروہ کے اندر جو مجھ سے زیادہ میرے خیالات سے واقف اور آگاہ ہو چکا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے بہت اطمینان کے ساتھ میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ در حقیقت ماحول اور حالات ایسے نہیں اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر کے بلا وجہ کا استثنا کھڑا کیا جائے. مجمع کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ذہن پر، اس کی فکر پر اور اس کے ایمان پر پورا اطمینان ہے، اس لیے گفتگو کی جا رہی ہے. کیونکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بیرونی حالات اور ماحول سے ڈر کر اپنے شرعی وظائف کو، اپنی اس ذمہ داری کو جو خدا کی جانب سے عائد کی گئی ہے، فراموش کر. یہ تو بہرحال ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں ہر صورت میں پوری کرنا، بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت حالات کو بگاڑنے کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے بھی ہوئی تھیں گزشتہ 30 سال، 35 سال یا 50 سال. تو اس وقت اس موضوع پر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، یہ اس سے پہلے مختصرا مختلف مقامات پر میرے بحث آ چکا ہے خصوصیت سے، اب سے چند سال پہلے علمائے قرآن میں، اور غالباً 2 سال قبل ماہ رمضان میں نجف حال کی مجالس. لیکن یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں. موضوع بہت زیادہ نازک ہے، بہت زیادہ حساس ہے، یعنی واقعات کربلا کس انداز سے تحریر کی گئی، کربلا کو کس انداز سے بدلا گیا، کربلا سے اصل مقصد کو کس طرح سے پس ڈالا گیا، اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر کیا کیا تحریفیں، کیا کیا تبدیلیاں کس انداز سے کربلا کے واقعے جعلی اور عقلی طور پر تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور اب اس سلسلے میں ہماری آئندہ ذمہ داری کیا ہے. جب تقریر تفصیل کے ساتھ ہوگی تو یہ تمام باتیں حل ہوں گی، لیکن ایک ہی بات میں بتا دوں کہ جب کوئی گفتگو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی جاتی تو اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اسی وقت جھنڈا اٹھا کر نکل کھڑا ہونا ہے اور اس برائی کو ختم کرنا ہے. صرف آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے خدا کی نگاہ، یہ واجب ہے شریعت کے اصول سے، اس کو معاشرے میں عمل کروانا ہے اس واجب پر، اس گناہ کو ختم کرنا ہے. لیکن کتنی مدت میں، یہ تو حالات کو دیکھا جائے گا، ماحول کو دیکھا جائے گا، عوام کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے گا. تو جو اس مسئلے پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی بڑا نازک اور بہت اہم مسئلہ، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کل ہی سے اس تمام چیزوں کو ختم کر دینا. آپ کو آج ہی یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنا وظیفہ معلوم ہوتے ہی اب آپ کو نکل کھڑے ہونا ہے کہ کس طرح سے اس واجب کام پر عمل کیا جائے اور اس حرام کام سے بچا جائے. لیکن اس کے لیے صرف اور گرمی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر گفتگو کی جائے. موضوع جو کہ بہت زیادہ نازک ہو گیا، اور کتنے نازک موضوعات پر بعض اوقات ہمارے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس لیے کہ جب آدمی مقابل میں دیکھتا کہ یہ تو ایک شخص ایسا کہہ رہا ہے کہ نہ جس کے بارے میں ہمیں تفصیل معلوم ہے، نہ عوام کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام ہے، نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا مبلغ ہے کتنا، لیکن جن آدمیوں پر یہ تحقیق کر رہا وہ تو اتنے بڑے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے بڑے مجمع سے خطاب کرتے تھے، اتنا کثیر مجمع جمع ہو جاتا تھا، علماء کرام بھی وہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اور پھر ایک دو نہیں جس طرف دیکھیں ایک ہی قسم کی بات وہ سب لوگ کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اس شخص کی کیا حیثیت کہ ہم ان کو غلط سمجھیں اور اس کو صحیح سمجھیں. یقیناً یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوگا کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی کہ 50 سال سے آپ بڑے بڑے علماء کی زبان سے ان کے برعکس، ان کے خلاف کو سنتے آئے ہیں، اور ایک سے نہیں بلکہ پوری نسل آپ نے دیکھی، بڑے بڑے ذاتی، بڑے بڑے فضیل، بڑے بڑے علماء وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور ایک فرد واحد کچھ کہہ رہا، تو یقینی طور پر آپ کا ذہن بھی یہی کہے گا کہ وہ سب غلط کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ اس ایک آدمی نے غلطی کی ہو. تو جب کوئی ایسا موضوع آتا کہ میری بات سمجھنے والے بھی غلط کرنے کا شکار ہو سکتے ہیں یا شک میں پڑ سکتے ہیں یا ان کا ذہن تقسیم ہو سکتا, اور باوجود یہ کہ باقی چیزوں میں وہ اعتماد رکھتے ہیں مگر اس مسئلے پر ان کا ذہن اعتماد نہیں کرتا, جب اس قسم کا کوئی نازک موضوع آتا تو اپنے مزاج کے خلاف, یہ میرے مزاج کے خلاف ہے لیکن اپنے مزاج کے خلاف میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ بات کی جائے اور باقاعدہ کتاب ہاتھ میں لے کر بات کی جائے. ورنہ تو آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تقریر میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی تحریر یا کوئی کتاب یا کوئی ورق ہاتھ میں ہو, بلکہ یہ مزاج کے لیے خلاف لگتی. لیکن جب اس قسم کا نازک موضوع آ جاتا کہ آپ کے لیے اعتماد کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو صحیح کرتے ہیں, ایک آدمی صحیح ہے جب سینکڑوں اور ہزاروں علماء جن کو تمام شہر یا تمام ملک مانتا چلا آ رہا, تو اس وقت مجبوری دیکھا تھی. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حضاداری سید شہدا کے بارے میں کچھ بتاوا پیش کیے تھے آپ کے سامنے, تو وہ ایسا ہی مرحلہ تھا جو اس وقت تک آپ کو یقین نہیں آ سکتا تھا جب تک آپ اتنے بڑے عالم کا حوالہ دیکھیں یا سنیں کہ جس پر آپ کو اتنا یقین ہوگی کہ بہرحال ہمارے ان تمام خطبہ اور علماء سے زیادہ اہمیت رکھا ہے. چنانچہ بڑے مقاڑے کے ممبر پر سبھی وہ مسائل ہاتھ میں لینا پڑے. یا اسی طرح جب پچھلے سال ڈاکٹر علی سیدی کا مسئلہ آیا تو کیونکہ مختلف اس میں خیالات, تو میں مجبور ہو گیا تھا کہ تمام فراج کلام کے فتاوے ہاتھ میں لے کر صرف اسی کی روشنی میں گفتگو کی جائے. اور آج بھی یہی مجبوری کا پیش ہے کہ موضوع اتنا نازک ہے, مسئلہ اتنا اہم, اور پھر کربلا کا واقعہ کہ جس کے بارے میں ہمارے عوام اتنے حساس اور اتنے جذباتی کہ جو کچھ وہ سنتے آئے ہیں جو کچھ وہ کرتے آئے ہیں اس میں ذرہ برابر تبدیلی کے لیے تیار نہیں. اس وقت اگر کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جو ایک عام عقیدے کے خلاف ہو تو لوگوں کے لیے اسے سننا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی بار بار, یہ سارے مسائل جو آج ہمیں پیش آ رہے ہیں ان تمام چیزوں سے ہماری برادر مملکت ایران گزر چکی ہے. یہ تمام مسائل, یہ تمام پریشانیاں, یہ تمام جہالت کے خیالات, یہ تمام عوام کی گمراہیاں وہاں بھی تھیں لیکن وہاں مجتہدین نے, علماء نے, خطبہ نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور آہستہ آہستہ وہاں کے ماحول کو بدلا. چنانچہ اسی موضوع پر جس پر میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں, جس دور کے اس جلیل القدر شہید اور عالم کی بھی تصویر موجود جس سے آپ میں سے ہر ایک واقف ہے, یعنی شہید متحری, شہید متحری کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کم از کم یہ ہماری نوجوان نسل بخوبی آگاہ جو کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ جس کے بارے میں امام محمد رہبر انقلاب اسلامی آقا کو نہیں یہ فرمایا کہ متحری میری تمام زندگی کا حاصل تھا, میری تمام زندگی کی کوششوں کا نتیجہ. جس کے بارے میں آقا کو میں نے یہ جملہ احتیاط فرمایا کہ اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو چند سال قبل شہید متحری اسی موضوع پر گفتگو کی کہ آسورے کے واقعات میں, یعنی کربلا کے واقعات میں کس انداز سے تحریف کی گئی, کس انداز سے ان کو بدلا گیا, کس انداز سے امام کے مقصد کو فراموش کیا گیا, کس انداز سے لوگوں نے صرف اپنے ذاتی نفع کے خاطر جھوٹی اور جعلی روایات بنائی اور انہیں عوام میں پھیلا دیا. اور پھر ضمن یہ گفتگو بھی ہوئی, بلکہ ضمن نہیں اصل موضوع یہ کہ اب اس کے بعد ہماری اپنی ذمہ داری کیا, جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, جو غلط باتیں معاشرے میں رائج ہیں اس کو رائج رکھنے دیں, اس طرز فکر کو قبول کر لیں کہ اگر یہ باتیں صحیح نہیں بھی تو اس سے کسی کا کیا نقصان, فقط اس سے اتنا فائدہ تو ہے کہ ہم روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, ہزار ایمان کو قائم رکھتے ہیں, چاہے اس دلیل کو قبول کر لیا جائے یا نہیں. یہ ذمہ داری ہر سننے والے, ہر پڑھنے والے, ہر مجلس میں شریک ہونے والے, ہر مجلس کرانے والے کہ وہ امام کے مقصد اصلی کے مطابق عزاداری کو قائم کرے اور کھڑا ہو جائے, مقابلہ کرے, مخالفت کھولے لیکن برقی خلافی کو حاصل کرے. یہ ان کا موضوع تھا اور اس موضوع پر ان کی چار تقاریر ہیں جس کے کیسے بھی موجود, اور بعد میں ہی تقاریر کو کتابی شکل بھی دی گئی. تو اگر کہ میرے انداز تقریر میں منافی ہے کہ بعد کی کتاب سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے, مگر کیونکہ موضوع بہت زیادہ نازک ہے, بہت زیادہ اہم ہے, اور میں اس سلسلے میں کسی بے احتیاطی کا شکار نہیں ہونا چاہتا ہوں. ایک غلط جملہ یا ایک ایسا جملہ کہ جس پر آپ کو یقین نہ آئے, اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ پورے مقصد کو ختم کر سکتا, اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی حد تک ساری گفتگو شہید مسافری کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے. ہاں بعض اوقات کسی تقریب یا مقامی ماحول کی وضاحت کے لیے کوئی جملہ آ سکتا ہے. تو ہماری آج کی گفتگو اگر کہ خالصتاً اس درد کے سلسلے کی گفتگو, لیکن استفادہ کیا جا رہا ہے شہید مسافری کے خیالات سے, اور میں نے یہ بتایا کہ اصل مقصد لفظ بلف عمارت پڑھنے کا یہ کہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ جو بات کہی جا رہی یہ کسی شخص کی جہالت کا نتیجہ نہیں بلکہ عالم بے بدل ایک جدید القدر شہید اور اس سے کہ جس کے علمی مقام سے کوئی بے نگاہ نہیں, جس کے علمی مقام سے کوئی ناواقف نہیں, یہ اس کے خیالات ہیں. اور جب یہ اس کے خیالات ہیں تو یقیناً وہی چیز ہے کہ جو دین کہہ رہا ہوگا, اس لیے کہ اس کے اپنے ذاتی خیالات کا بندہ اس نے دین کو ہمارے سامنے پیش کیا, صرف اس لیے کہ یہ بات آپ کے نزدیک غلط ہو جائے. ورنہ جو انداز میرا ہے اس کے اندر اس قسم کی تقریر کی شاید گنجائش نہ ہوگی. تو میں آغاز کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس نازک موضوع سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. ہو سکتا ہے بیچ میں کتاب کی اور آپ پلٹنے میں آپ کو ذرا زحمت ہو, تقریر کا مسلسل جھوٹے, لیکن میں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ اسی انداز سے مجھے پڑھنا چاہیے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ بات بالکل صحیح اور سو کی صحیح ان کے مطابق. شہید مظاہرے نے تو بڑے علمی انداز میں گفتگو بھی کی اور سائیکل آپ کے سامنے پر یاد آئے شہید مظاہری بڑھ تحریف آئے حاضرہ, یعنی آسورے کے واقعات میں کربلا کے واقعات میں جو تبدیلی کی گئی اس پر شہید مظاہری کی فریاد جو اصل ہمارا موضوع ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے, یعنی کربلا کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری. اگر کہ بہت آگے چل کر شہید مظاہری نے ایک روایت بیان کی ہے, لیکن میں اسے ابتدا میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے کہ سزا ظہر الفضل فعل العالم ان یظہر علمہ والا فعلیہ لعنت اللہ. پیغمبر اسلام کا یہ فرمان اور اس کو شروع ہی میں سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ کیا ضرورت ہے اس ماحول میں ان باتوں کو اٹھانے, جیسا آپ کا سوتا آ رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے, کیا کربلا کے واقعے کے علاوہ دوسرے موضوعات ختم ہو گئے کہ ہمارے علماء گھوم پھر کر اسی ایک مسئلے پر گفتگو شروع کر دیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت کہ عوام کو علماء سے دور کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا کہ یہ لوگ عزاداری کے خلاف ہیں, یہ لوگ کربلا کے واقعے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے بار بار یہ لوگ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. مگر پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جب کبھی بالعکس یعنی نئی بات ایسی بات جو حقیقت کے برعکس ہے, اذا ظہرت الفتنہ جب بدعت دین میں ظاہر ہو جائے فعلی العالم بس عالم کی ذمہ داری یعنی علماء کرام پر واجب ان کا فرض ہے کہ ان یظہر علمہ کہ وہ اپنے علم کے مطابق دین کی حقیقت لوگوں تک پہنچائے, وہ اللہ علیہ لعنت اللہ, اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا, اگر اس نے اپنے فریضے کو پورا نہ کیا تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی. تو یہ ذمہ داری علماء دین کی تھی کہ وہ اس چیز کو آپ تک پہنچائیں. اور پھر پیغمبر اسلام کا ایک فرمان اور بھی کہ آفت الدین ثلاثہ, دین کے لیے تین آفتیں, دین کی آفتیں تین, دین کو ختم کرنے والی چیزیں تین. جیسے ہر چیز کے خاتمے کی کوئی چیز ہوتی, جمادات میں لوہے کو زنگ لگ گیا بیکار ہو گیا, پودے ہیں فصلیں ہیں ٹڈیاں آ گئیں انہیں کھا گئیں یا مختلف کیڑوں نے انہیں کھا کر خراب کر دیا, یہ ان کی آفت. اسی طرح دین کے لیے بھی ایک آفت یعنی ایسی چیز ہے کہ جو دین کو ختم کر دینے والی, دین کا نام و نشان دکھا دینے والی, اور وہ تین آفتیں کون سی ہیں جو دین کے خاتمے کی ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا آفت دین ایک پلاسا, دین کے لیے تین آفتیں سب سے بڑی. فقیہ فاجر, ایک ایسا عالم ایک ایسا فقیر جو سب کچھ جانتا مگر فاجر مگر بے عمل, و امام جاہل اور ظالم حاکم, حاکم ہے مگر ظلم کر رہا, یہ آفت دین. و مجتہد جاہل اور ایسا پرہیزگار آدمی, ایسا نیک آدمی, ایسا مقدس آدمی کہ جو نادان جاہل ہے دین, کوشش بیچارہ پوری کرتا, نماز روزہ کرنے کی کوشش کر رہا, عبادتیں انجام دے رہا, لیکن ہے بے خبر، ہے جاہل، ہے نادان، جو کچھ اس نے سنا اسی کو دین سمجھ لیا، جو اس کے آبا و اجداد نے اسے بتایا، جو اس کے ماں باپ نے اس کے کان میں ڈالا، جو اس کے ماحول نے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے کہا یہی دین ہے اور اب اسی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے لیے کوشش کر رہا. یہ دین کی خدمت کرنے والا بھی در حقیقت دین کے لیے آفت ہے، ایسی آفت جسے دین کو ختم کر دی تھی. تو یہ ذمہ داری قرار کی گئی ہے علماء کرام کے لیے کہ وہ فاجر نہ بنے اور عوام کے لیے کہ وہ جاہل نہ بنے. اب اس کا کربلا کے واقعے سے روایت کا تعلق شہید نے آگے بیان کیا ہے، چنانچہ اپنے مقام پر آئے گا. شہید مطہری خصوصاً کسی ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا کہ کربلا کے واقعے میں کس انداز سے تبدیلیاں ہوں. چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ گفتگو کی کہ تحریف کسے کہتے ہیں، تحریف یعنی کسی چیز کو تبدیل کرنا، بات ہو کچھ اور اسے کسی اور انداز سے بیان کیا جائے. چنانچہ انہوں نے پہلے وہ علمی گفتگو کی کہ تحریر کی دو قسمیں ہوگی، ایک یہ کہ لفظی تحریر، ایک واقعہ تھا کسی اور انداز سے آپ نے اس میں کچھ کم کیا، کچھ زیادہ کیا، اپنی مرضی سے کچھ بڑھایا، اپنی مرضی سے کچھ گھٹایا اور اس کے بعد اس واقعے کو بدل دیا. یہ ہے تحریر سے لفظی، بات خوش تھی آپ نے اس کو کچھ بنا دیا، جس کی مثالیں ابھی آئی. اور ایک ہوتی ہے تحریر سے مانوی، یعنی اصل مقصد کو بدل دینا، واقعات اسی انداز سے جس طرح سے پیش آئے آپ بیان کر رہے ہیں، سب کچھ وہی ہے کہ جو ہوا تھا، لیکن ان واقعات کے مقصد کو آپ بدل دیں. جس کی ایک مثال شہید نے دی کہ جب جناب عمار یاسر شہید ہوئے جنگ صفین، تو عمار یاسر کے بارے میں پیغمبر اسلام کا مشہور ترین فرمان کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے، ایک باغی گروہ ہے جو تجھے قتل کرے. اب یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اگر اس حدیث کے الفاظ بدل دیے جاتے، عمار کی جگہ پر کیجیے کوئی اور نام ڈال دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا، تو یہ کہلاتی تحریر سے لفظ. لفظ کو بدل کر، کم کر کے، زیادہ کر کے، لفظ کو ہٹا کر دوسرا لفظ رکھ کے روایت کے مقصد کو تبدیل کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ حدیث اتنی مشہور تھی کہ کوئی اس میں ایسی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو جب ہمارے یہاں سے شہید ہو گئے تو لوگ اس کے پاس گئے کہ جس نے ہمارے یہاں کو شہید کروایا تھا، اور جا کر کہا کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اور تم نے ہمارے یاسر کو قتل کروایا، اس کا مقصد یہ کہ تم باغی گروہ سے تعلق رکھتے ہو. تو اب اس نے کہا کہ نہیں، حدیث تو بالکل صحیح، لیکن اصل میں اس حدیث میں نہیں آتا ہوں، بلکہ اس حدیث کی زد میں علی آتے ہیں، کیونکہ اپنی فوج میں علی نے عمار کو شامل کیا اور شامل کر کے میدان میں لے کر آئے اور اس کے بعد وہ میرے مقابلے پر آئے اور مارے گئے. اگر علی عمار کو اپنی فوج میں شامل نہ کرتے تو نہ وہ میدان میں آتے نہ وہ مارے جاتے. اس لیے وہ باغی گروہ جو عمار کے قتل کا سبب بنا وہ معاذ اللہ علی ہے کہ وہ کیوں لے کر آئے عمار کو اپنے ساتھ. یہ ہے تحریر مانوی، کہ پیغمبر کی حدیث کو اپنے مقام پر رکھا، اس نے زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہیں، لیکن اس کا مقصد خاص ہو اور نتیجہ اس کا کچھ اور نکالا. تو اب تحریر کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا، بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب اس بات پر کہ کربلا کا واقعہ ایسا کہ جس کے اندر تحریر کی گنجائش نہیں، اتنا واضح واقعہ، اتنا عام واقعہ، بچہ جس سے واقف تھا اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں راجیوں نے ان واقعات کو ہم تک پہنچایا، تو تعجب اسی بات پر کہ اتنا مشہور واقعہ، اتنا واضح واقعہ کہ جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ہزاروں تبدیلیاں کر دی گئیں. ظاہری اعتبار سے بھی سچی روایتوں کو دبایا گیا، جھوٹی روایتوں کو بنایا گیا، اور مانوی اعتبار سے کربلا کے واقعے کا مقصد کچھ اور تھا، اسے کوئی اور روپ دے دیا گیا. ایمان کا مقصد کچھ اور تھا اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اس میں تبدیلیاں کی گئیں، کربلا کے واقعے میں اتنی تحریف کی گئی کہ اگر ہم صحیح واقعات کی تلاش میں جائیں تو اب ہم کو صحیح واقعات بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس انداز سے یہ تبدیلیاں کی گئیں یا جھوٹے واقعات اور غلط واقعات لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ سچے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا اثر بھی نہیں ہو رہا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ عوام کو اس سے کچھ نتیجہ ہی حاصل نہیں ہو رہا، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اور پھر شریف فرماتے ہیں کہ میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے کچھ مثالیں پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ مثلا لفظی اعتبار سے کربلا کے واقعات میں جو تفصیل کی گئی وہ اتنی زیادہ کہ اگر جھوٹی ذاتی جو ظاہری کی جاتی ہے اگر ایران کے ماحول میں کتاب لکھی گئی ہے لیکن یہ چیزیں پاکستان اور ہندوستان کے ماحول میں بھی سازیں پاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جھوٹی ظاہری کی جاتی ہے, لفظ جھوٹ انہیں استعمال کیا, اتنی جھوٹی ذاتری استعمال کی جاتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ جھوٹی ذاتری کے نمونے پیش کریں تو 500 صفحے کی کئی جلدیں دسیوں جلدیں اس موضوع پر لکھی جائیں گی. چنانچہ میں صرف بطور نمونہ کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد شہید متحری حوالہ دیتے ہیں مرزا حسین نوری کا. میرا وہ مجمع جو اب سے چند سال قبل گفتگو سے کہا تھا موت کے واقعات پر وہ اسلام سے ناواقف نہیں ہوگا. مرزا حسین نوری جو شیخ عباس قمی کے استاد تھے اور شیخ عباس قمی وہ بھی جس کی کتاب افاقی ہوئی جنا ہر صاحب ایمان کے گھر میں رہتی ہے, سفر اور حضر میں رات اور دن کے اعمال میں ہر وقت اس کے قریب ہوتی ہے. اب شیخ عباس قمی اتنی مشہور ہستی لیکن یہ مرزا حسین نوری ان کے استاد ہیں اور فن حدیث حدیث کو سمجھنے میں صحیح حدیث کون سی ہے غلط حدیث کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوق العادہ ما فوق الفطرت انہیں صلاحیت تھی, حدیث کو سمجھنے میں اتنی صلاحیت تھی کہ عام طور پر کسی شخص میں یہ صلاحیت نظر نہیں آتی. اور ساتھ ساتھ ایمان کا جوش بھی ان کے اندر تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے کے اس ماحول میں جبکہ بالکل پاکستان کی طرح سے ایران ان جھوٹے ذاکرین کا اثیر تھا جو عوام کو خوش کرنے اور بچنے کو بڑھانے کے لیے جھوٹی سچی ہر قسم کی بات بیان کر دیا کرتے. اس ماحول میں ایک عجیب کتاب لکھی ہے جس کا نام الجود والمرجان ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, جس کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ موقع ملے تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا. اگرچہ اس کتاب کے علاوہ جو دوسری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے ہر کتاب بھی اپنی جگہ بہت اہم, لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جس پر علماء نے اعتراض کیا مرزا حسین نوری کی, لیکن مجموعی اعتبار سے مرزا حسین نوری کے علمی مقام میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, یہ کتاب فقط اسی موضوع پر لکھی گئی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کتاب کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اخلاص کے موضوع پر گفتگو, یعنی ہر عمل خلوص دل کے ساتھ کیا جائے تو وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول. اور پہلی شرط ذاکر کیجیے کہ جب ممبر پر جائے تو اس کے دل میں صرف خلوص دل, اس کے علاوہ کوئی اور لالچ نہ ہو شہرت کی پیسے کی مجمع بڑھانے. اور دوسرے بات میں انہوں نے سچ اور جھوٹ کے موضوع پر لکھا اور خود شہید متحرک کے الفاظ کہ میں نے آج تک جھوٹ کے موضوع پر ایسی عمدہ کتاب کہیں نہیں دیکھی جس میں اتنی سارے روایتیں جمع کی گئی ہیں اور جس قسم کے جھوٹ معاشرے میں موجود سب کا تذکرہ کر کے ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا. مرزا حسین نوری کا ایک بہت مشہور و معروف جملہ ان کی کتاب کے اندر جسے اکثر علماء نقل کیا کرتے ہیں اور وہ یہی کہ امام حسین پر 1400 سال پہلے جو مصیبتیں نازل ہوئی وہ اپنے مقام پر, لیکن اس دور اور اس ماحول امام پر ایک اور نئی مصیبت نازل ہوئی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کربلا کی عزاداری کے علاوہ اس مصیبت پر ایک نئی عزاداری قائم کریں. اور وہ عزاداری کیا ہے؟ وہ عزاداری یہ کہ امام کے نام سے اتنی ساری جھوٹی احادیث, اتنے سارے جھوٹے واقعات, اتنی ساری جھوٹی روایات بنا دی گئی ہیں کہ خود مرزا حسین نوری کا جملہ جسے شہید متحری نے نقل کیا کہ یہ مصیبت ایسی کہ ہمیں اس دور میں سب سے پہلے اس پر آنسو بہانا چاہیے, کیونکہ یہ مصیبت ایسی ہی کہ جیسی تیروں اور تلواروں کی وہ مصیبت کہ جو 60 ڈگری میں کربلا کے بیچ امام پر نازل ہوئی. کہ جتنا ہم اس پر روتے اتنا ہی ہمیں اس پر بھی رونا, اس لیے کہ امام کے نام سے اتنا جھوٹ بنایا گیا کہ نہ قابل یقین سے رکھتا کہ ایک صاحب عصمت ہستی اور اس انداز سے اس کے پورے مقصد کو مست کر کے رکھا گیا. یقین سے رکھتا کہ ایک صاحب عصمت ہستی اور اس انداز سے اس کے پورے مقصد کو مست کر کے رکھا گیا اور بدلا گیا. پھر ایک عجیب جملہ ہے یہ مرزا حسین نوری کا جسے شہید متحرک نقل کرتے ہیں. کہ یہ کتاب لکھی کیوں گئی. مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھا تھا کہ ہندوستان کے ایک عالم نے جو میرے دوست ہیں مجھے یہ خط لکھا اور یہ بتایا کہ ہندوستان میں جھوٹی آدمی کا بڑا رواج ہے. یہ 100 سال پہلے کا زمانہ ہے مرزا حسین نوری کا, یعنی بہت قدیم عالم نہیں. آج سے تقریباً 70 یا 80 سال پہلے ان کا دور تھا. وہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کے ایک عالم میں جو میرے دوست ہیں مجھے خط لکھا کہ ہندوستان میں جھوٹی جاگری حد سے زیادہ رائج ہو گئی. آپ اس سلسلے میں ایک کتاب لکھے تاکہ اس کا تجربات کیا جائے, اس جھوٹی جاگری کو ختم کیا جائے. مرزا حسین نوری لکھتے ہیں ان کی عبارت کہ میں نے اس ہندوستانی عالم کا خط جب پڑھا تو اس کے بعد یہ سوچا, یہ خیال کیا کہ ہندوستانی عالم یہ سمجھ رہا کہ یہ جھوٹی جاگری ہندوستان کا ہندوستان کے ماحول میں پیدا ہوئی ہے, یہ ہندوستان میں جھوٹی جاگری. لیکن انہیں نہیں پتا کہ جس طرح سے پانی ہمیشہ اپنے چشمے سے نکلتا اور جو خصوصیت چشمے کی ہوتی ہے جہاں سے پانی ابل رہا ہے وہی اس پانی کی ہوتی ہے کہیں تک وہ پانی چلا جائے. تو جس طریقے سے دین کا یا خصوصیت کا مرکز کربلا اور نجف اور ایران, اسی طرح یہ جھوٹی جاگری بھی ہندوستان کی چیز نہیں بلکہ اس کا مرکز بھی یہی کربلا, یہی نجف اور یہی ایران. جھوٹی جاگری پیدا جہاں سے ہوئی کہ اس کے بعد ہندوستان میں منتقل ہوئی. چنانچہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں ایران کے ماحول میں ایران والوں کے لیے تاکہ یہ سرچشمہ بند ہو جائے, یہاں سے بھی جھوٹی روایات بن بن کے جاتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. تو میں یہ اتنی تفصیل میں سے سیکھ لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے یہ جو پریشانی اور مصیبت آج ہمارے سر پر ہے یہ ناممکن نہیں ہے اس کو ختم کرنا. کیونکہ جب 7 سال یا 50 سال پہلے ایران کے ماحول میں یہ ساری چیزیں پھر علماء مجتہدین خطبہ اپنی ذمہ داری ادا کی اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا, جب وہاں پر اس تمام ماحول کو بدلا جا سکتا تو یہاں بھی ہمارے لیے ممکن. بس یہ ذہن میں رہے کہ جو چیز آج ہمارے سامنے ہے 70 سال پہلے یہی چیز بھی آتے ہیں ایک چھوٹے سے فرق کے کہ بہرحال وہاں پر مستحدین اور علماء کا اپنا مقام ہمیشہ سے باقی تھا اور ہمارے یہاں ہمیشہ ذاکر کو آنے پر ترجیح دی جاتی ہے, لیکن پھر بھی اس چیز کا خاتمہ بالکل ممکن ہے. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے واقعات بنائے گئے ہیں کربلا کے بارے میں یہ اتنے زیادہ اور اس طرح سے یہ پھیلا دیے گئے کہ اب انہیں سنے بغیر ایک آدمی کبھی مجلس کے ختم ہونے کو یقین کر ہی نہیں سکتا. یعنی مجلس میں جب تک یہ جھوٹے واقعات نہ آئے, جب تک یہ جھوٹے واقعات بیان نہ کیے جائیں مجلس مکمل سمجھی ہی نہیں جا سکتی, مجلس مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ اب واجب فریضہ شروع ہو گیا مجلس سننے والوں کا, اور وہ یہ کہ ہر مسلمان پر نہیں انل منکر واجب. جب وہ کسی مقام پر جھوٹ کو سنے, غیبت کو سنے, مومن کی توہین سنے, کوئی بہتان سنے, غرض یہ کہ ایک مومن جب کسی جگہ کسی فعل حرام کو دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نہیں انل منکر کرے, یعنی کھڑے ہو کر اس حرام کو روکنے کی کوشش کرے. چنانچہ وہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت مجلس میں بیٹھنے والے کو یہ پتہ چل گیا, وہ یہ سمجھ لے کہ اب یہاں سے جھوٹ شروع ہو گیا, تو اس وقت اس مجلس میں بیٹھنا تو اس کے لیے حرام ہو گئے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہو سکے اس جھوٹ کا مقابلہ کرے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مسئلہ کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ذاکر مجلس شروع کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میں بالکل سچی روایتیں پڑھ رہا ہوں تو مجلس تو ہوتی ہی نہیں, یعنی مجلس کا ماحول ہی نہیں بنتا, نہ لوگوں کو رونا آتا ہے, نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, نہ ہی مسجد میں وہ گریا پیدا ہوتا ہے. مجبور ہو کر وہ بیچارہ اس میں ایک چیز اپنی جانب سے بڑھا کر اضافہ کر دیتا ہے, اور اسی طرح سے ایک ایک چیز کا اضافہ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہاں آج پہنچی ہوئی. اگر ذاکر فقط صحیح روایتیں بیان کرے, فقط جنہیں وہ بتا رہے ہیں ذاکرین کے نفس نظر, اگر وہ صحیح روایتیں بیان کرے اس کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں اس سے کہ اسے مسائل پڑھنا نہیں آتے, اسے مسائل بیان کرنا نہیں آتے, حالانکہ صحیح لگ کا نظریہ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ امام کے مقصد کو سمجھ کر فقط مکھی کے پر کے برابر آنسو آپ کی آنکھ سے نکل آئے تو اس کا مقام اور اس کی قدر و قیمت زیادہ اس کے مقابلے میں کہ جھوٹی روایتیں بنا کر جھوٹے انداز سے پڑھ کر آپ کے دل کو اتنا غمگین کیا جائے کہ آنسوؤں کا دریا اپنی آنکھ سے بہنے لگے، لیکن وہ آنسوؤں کا دریا شہید کے الفاظ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بے فائدہ اس لیے کہ وہ جھوٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے نکلا. اس کے مقابلے میں مکھی کے پر کے برابر آنسو کا قطرہ اس کے قدر و قیمت زیادہ، اگر وہ صحیح روایتیں اور ایمان کے مقصد کو سمجھنے کے بعد آپ کی آنکھ سے نکلا. لیکن عام طور پر عوام اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اور عوام تو عوام اعتراض کرنے والے جب ان کے اپنے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی حالت بھی بدل جاتی ہے. چنانچہ شہید ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایران میں کسی شہر میں ایک عالم تھا، یہ عالم ان کی عادت یہی تھی، ان کا طریقہ یہی تھا کہ یہ ہمیشہ امر بالمعروف کیا کرتے تھے، اور جب کبھی کسی مجلس میں جاتے تھے تو فوراً جاتے سے کہا کرتے تھے کہ تم جھوٹ یہ جھوٹ تم کہاں سے پڑھ رہے ہو، یہ جھوٹی روایتیں تم کہاں سے پڑھ رہے ہو، بلکہ مجھے کہا کرتے کہ یہ تمہاری جھوٹ کی پوٹلی ہے، اس کو تم ممبر کے اوپر جا کر کیوں کھولتے ہو، یہ اپنی جھوٹ کی پوٹلی ممبر پر کیوں لے جاتے ہو، ممبر پر اس سے کیوں پڑھا کرتے ہو. غرض یہ کہ ہر وقت وہ یہی کہا کرتے تھے، اسی قسم کی بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ذاکر پر ان کی بات نے اثر کیا. جب انہوں نے یہ کہا کہ تم جھوٹ کی یہ پوٹلی ممبر پر کیوں کھولتے ہو، تو اس کے بعد تو ذاکر نے کہا کہ بہت اچھا آئندہ سے میں احتیاط کروں گا. پھر ایسا ہوا ایام عزا آئے، اس انصاف کے یہاں ان عالم کے یہاں ایک مجلس ہے، اور اس مجلس کے اندر انہوں نے اسی ذاکر کو بلایا کہ جو ان کی نصیحت سے اثر حاصل کر چکا، اور اس کے بعد اس ذاکر نے مجلس شروع کی، نصائح شروع کی. جس وقت اس نے نصائح شروع کی تو نصیحت کے مطابق وہ فقط ان روایتوں کو پڑھ رہا تھا جو کتابوں میں موجود تھی اور جن کو علماء نے صحیح قرار دیا. لیکن جب یہ مجلس شروع ہوئی کہ مسائل شروع ہوئی تو اس وقت بانی مجلس نے یہ دیکھا کہ مجمع بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا، مسائل شروع ہو گئے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے مسائل شروع ہوئے، کب مسائل شروع ہوئے، مجمع سارا ٹھنڈا اور منہ اٹھا کر اس جاتے کا چہرہ تک رہا، اس کو دیکھ رہے کسی پر اثر تک نہ ہوا، کسی کے آپ سے آنسو تک نکلے. اب یہ صاحب گھبرائے، اس لیے کہ عام طور پر مشہور تو یہی کہ مجلس وہی کامیاب ہوتی ہے کہ جس میں ایک پٹس پڑ جائے، جس میں ایک شور پفا ہو جائے، جس میں ہر آدمی فریاد کرنے لگے اور ماتم کرنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح ٹھنڈے پڑے. اب پریشانی ہو کہ اب اگر اسی طرح مسجد ختم ہو گئی تو باہر نکل کر لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کس قسم سے باتیں بنائیں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بانی مسجد کی نیت صحیح نہیں تھی، تبھی تو اس کے یہاں مسجد میں کوئی اثر نہیں ہے، اسے زعفان دل سے محبت نہیں ہے امام سے، اسی لیے تو اس کے یہاں مسجد اتنی ٹھنڈی، یعنی ایران کے ماحول میں جو باتیں بنائی جاتی. چنانچہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو میری عزت ختم ہو رہی، تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور سچے سے اس ذاکر سے کہا کہ تھوڑا سا اس دودھ کی پوٹلی کو کھول کر تھوڑا سا دودھ اس کے اندر میں ملا دو تاکہ میری مجلس یہاں پہ کامیاب ہو جائے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اتنا یہ واضح ہو گیا کہ مجلس ہوتی ہی بڑھی کہ اس کے اندر اتنا شور کہ جب ذاکر اترے تو پتا بھی نہ چلے کہ کس وقت مجلس ختم ہوئی ہے، اور اتنا ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ اگر مجلس میں یہ نہ ہونے پائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس ناکام ہو گئی، مجلس میں جو کچھ پڑھا گیا وہ سب لوگوں کی نگاہ میں بےکار. تو اب اس صورت میں اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہماری اور آپ کی کہ اس قسم کے مجالس کو کامیاب کریں، اور ہر ممکن کوشش یہ کریں کہ ہماری ذمہ داری ہر ممکن کوشش یہ کریں کہ اس قسم کے جھوٹے واقعات کو سننے سے پرہیز کریں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات جھوٹے واقعات اس قسم کے بھی آتے ہیں جس میں سراسر توہین امام ہوگی، لیکن اب لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، اسی پر گریا کرتے ہیں، اسی پر آنسو بہاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری مثالیں وہ ہیں کہ جو مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب میں نقل کی، اور اس میں سے کچھ ایسی روایتیں بھی جو عام طور پر ہمارے کراچی میں نہیں پڑھی جاتی اور کچھ پڑھی جاتی. میں صرف اس لیے کہ شہید سے جملے آپ کے سامنے آ جائے ان سے بیان کرتا چلے. مثلاً وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت ہمارے ذاکرین یہ بیان کرتے آ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اس کو بار بار سنا، اور وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے، جس وقت وہ خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت ایک مرتبہ امام حسین نے یہ فرمایا کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پانی چاہیے. اب جس وقت امام نے یہ کہا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی میرے بیٹے کے لیے پانی لے کے آؤ. سب سے پہلے جو شخص اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے وہ بڑی بچہ تھا جس کا نام ابل بچی رکھا تھا، وہ فوراً دوڑے ہوئے گئے اور ایک پیالے میں پانی لے کر آئے، فوراً جائے اپنی مادر گرامی کے پاس اور اپنی مادر گرامی سے پیالے میں پانی لیا اور اسے سر میں رکھ کر واپس ممبر پر آئے اور امام حسین کی خدمت میں یہ پانی پیش کیا. آخر میں مہاراج یہ کہ جس وقت وہ حضرت عباس اپنے سر پر پانی رکھتے آئے اور اس طرح سے بجا رہے تھے پانی سر پہ رکھتے کہ تھوڑا سا پانی اس میں سے گر گیا, امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ مولا کس لیے رو رہے ہیں, تو فرمایا کہ مجھے وہ کربلا کا دن یاد آ گیا کہ جب یہی میرا عباس پانی لینے جائے گا اور پانی لے کے نہ سکے گا. غرض یہ کہ پوری روایت جو کراچی میں جو بہت کم پڑھی جانے لگی ہے اب, لیکن پہلے جہادی پڑھی جاتی تھی. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مثلاً اب اسی ایک روایت کو لے لوں. اب ذرا غور کریں کہ امیر المومنین ممبر کا خطبہ دے رہے ہیں. تاریخ سے یہ پوچھئے کہ علی کے ہاتھ میں ممبر کب آیا, تو ممبر آیا تھا اس وقت کہ جب امیر المومنین کو خلافت ظاہری ملی تھی, یعنی سن 36 ہجری سے 41 ہجری سے درمیان. شہر کوفہ میں امیر المومنین پہلی مرتبہ اس پر حاضر ہوئے تھے کہ ممبر پر جا سکے, ورنہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد سے لے کر خلافت ظاہری کے ملنے تک علی کو ممبر کبھی نہ ملا تھا. اب جس وقت امیر المومنین کو ممبر ملا 36 ہجری سے 41 ہجری کا درمیانی زمانہ, اس وقت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 30 سال کی امام حسین کی عمر. اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی کی عقل میں یہ بات آ سکتی کہ ایک 30 سال کا شخص جس کا باپ ممبر پر بیٹھا ہوا موعظہ کر رہا, عوام سے خطاب کر رہا, گفتگو کر رہا اور دوران گفتگو وہ 30 سال کا نوجوان کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے, میں پانی پینا چاہتا ہوں. اس قسم کا کام اگر ایک بالکل جاہل نادان بے شعور اور تہذیب سے دور آدمی کرے تو کرے, لیکن خود سوچنے کی بات ہے کہ کیا 30 سال کا ایک ایسا شخص جو خود امام ہے, جو معصوم ہے, خاندان اہل بیت میں تربیت پایا ہوا, کیا یہ ممکن کہ اس طرح سے دوران تقریب کھڑے ہو کر پانی کا سوال کرے؟ اور اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں حضرت عباس کے حوالے سے بھی کہ ان کی عمر بھی کم سے کم 15 سال کی تھی, اور 15 سال کا شخص اس قسم کا کام انجام دے سکتا ہے جس طرح سے پانی لے کر آئے سر پر پیارا لگ کر. لیکن مہاراج کیونکہ روایت یہاں کم پڑھی جاتی ہے اس لیے میں اس تفصیل کو نظر انداز کر دیتا ہوں. اب وہ فرماتے ہیں یہ بالکل جھوٹ, یہ بالکل بہتان, اور اس قسم کا جھوٹ وہ جھوٹ کہ جس سے امام کو اتار کر عام انسانوں کی سبھا میں کھڑا کیا جاتا. نہیں, ایک عام انسان بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. ایک جاہل فضلا بالکل بے بہرا بے ادب ایک تہذیب آدمی اس قسم کا کام کرے گا, تو ذرا دیکھیں کہ کیا یہ امام کے مسائل بیان ہو رہے ہیں یا امام کو امامت کی منزل کہ امام عام انسانوں سے الگ ہوتا, عام انسانوں سے بلند ہوتا, وہاں سے اس کو آپ جا رہے ہیں اس منزل پر ایک عام شخص بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایک اور روایت جس پر سارے گزشتہ بھی میں نے اعتراض کیا تھا اپنے ایک اور موضوع میں مقبل حسین نامی موضوع میں, اس کو بیان کر رہے ہیں. ایک بہت مشہور روایت ہے کہ کوفہ سے قاصد امام حسین کے پاس اس دن پہنچا کہ جس دن امام مدینے سے سفر کر رہے تھے, اور اس کے بعد یہی قاصد عاشور کے دن کربلا میں پہنچا تھا. تو اس کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے, بہت مشہور روایت ہے. وہ روایت یہی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے نقل کیا تھا کہ میں جب مدینے پہنچا اور امام کے خدمت میں حاضر ہوں, امام نے مجھ سے کہا کہ 3 دن بعد آ کر اس کا جواب دے جانا, اس وقت کا جو میں کوفہ والوں کا لایا تھا. جب 3 دن کے بعد میں امام کی تلاش میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خاندان بنی ہاشم اور مستقر اختیار کر رہے ہیں اور ایک سونے کی کرسی لا کے رکھی گئی ہے امام حسین کے لیے جس پر امام بیٹھے ہیں, اور پلے کے اس میں تفصیل بتا دی کہ کتنی شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی, کتنی قمیضوں کے گربٹ میں آئی تھی, کس طرح کا لباس پہنے ہوئے تھی, کس طرح سے قمیضیں اپنے حلقے میں لے کر سلام کرا رہی تھی. پھر یہی راوی کہتا ہے کہ میں اس دن کربلا میں پہنچا کہ جس دن یہ قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا تھا, اور اس دن میں نے کیفیت دیکھی کہ کس طرح سے اونٹ لائے جائے, کس طرح سے کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا. یہ ایک روایت کس انداز تھی. اس اصل روایت تو ٹھیک ہے کہ امام کربلا میں کس طرح سیلانیاں سوار ہوئی, کوفے اور مدینے میں کس طرح سوار ہوئی, مگر مدینے کی جو اس نے تفسیر بتائی یہ روایت کی بہت زیادہ پڑھی جاتی, تو اب اس کے اوپر بھی آقا حسین بھولی کا بھی اعتراض اور شدید متحرک. تو خود سوچیے کہ امام کس حالت میں مدینے سے باہر نکلے تھے. روایت یہ ہے کہ جب امام مدینے سے باہر نکلے تو وہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے تھے جو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکلتے وقت پڑھی, کہ جب فرعون کی حکومت میں حضرت موسیٰ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں قائد اور خوفزدہ ہو کر مصر کو چھوڑ کر نکلے تھے. امام حسین وہ آیت پڑھتے ہوئے مدینے سے باہر نکلے تھے, اور خاندان اہل بیت کی حالت بھی ہمیں پتا، سونے کی کرسی لانا، حریر اور سیما کے پردے رکھانا، سینکڑوں قمیضے ایک ایک سیلانی کے ساتھ ہونا، اب یہ تمام کے تمام چیزیں یہ مسائل نہیں بلکہ اس میں صریحاً خاندان اہل بیت کی توہین، مگر اسے کہا جاتا اور بڑی شان کے ساتھ کہا جاتا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور جھوٹی روایت جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکی جبکہ کربلا میں اس کا کوئی وجود نہیں، وہ یہ کہ حضرت علی اکبر کی والدہ جناب ام لیلہ کربلا میں موجود ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک کہ حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام ام لیلہ بھی کچھ مورخین نے لکھا، اگرچہ خود اس نے بھی اختلاف ہے، لیکن کچھ مورخین نے یہ نام لکھا، لیکن اسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں کہ جناب ام لیلہ کربلا میں، جبکہ ام لیلہ اور حضرت علی اکبر کے حوالے سے اتنی روایتیں ہم ہر سال عاشور کے موقع پر سنا کرتے ہیں، بلکہ ایران میں تو جہاں تک پڑھا جاتا کہ ام لیلہ وقت شہادت خیمے سے نکل کر بھی آئیں، اور جس دن روانگی ہوئی تھی 11 محرم کو، وہ روایت سے یہاں بھی کہ جناب ام لیلہ اونٹ سے گری اور حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچی۔ شہید متحری کہہ رہے ہیں کہ جتنی یہ روایت مشہور ہو گئی ہے ام لیلہ کا کربلا میں ہونا، جب آیت اللہ ہے برجردی کے گھر میں جو مسجد ان میں ہوا کرتی، جتنا وہ خود تو نہ ہوتے تھے لیکن ان کے شاگرد جو مسجد بپا کرتے، وہاں تک وہاں پر بھی میں نے اس روایت کو سنا کہ جہاں بہت علماء کرام کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو روایت ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور بہتان، کہ جب حضرت علی اکبر میدان کی جانب گئے تو امام حسین نے ام لیلہ سے یہ کہا، یا بعض روایت مضافین بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت علی اکبر نے ام لیلہ سے یہ کہا کہ میں نے اپنے نانا سے، یا امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا کہ اگر ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو خدا کو دعا فوراً قبول کر لیتا، بس آپ خیمے کے اندر جائیے بالکل اکیلے میں اور جا کر اپنے بالوں کو پھیلائیں اور پھیلانے کے بعد دعا کریں میرے حق میں اگر حضرت علی اکبر کا نام لیا جاتا، یا امام حسین نے کہا کہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کریں بال پھیلا کر تاکہ خدا آپ کے بیٹے کو صحیح اور صالح آپ تک پہنچائے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ایک جھوٹ یہ کہ ام لیلہ کربلا میں نہ، بلکہ جھوٹ پر جھوٹ یہ کہ یہ جو امام حسین کے نام سے گفتگو بیان کی گئی، یہ قطعاً امام حسین سے گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک طرف تو کربلا سے وہ ماحول دیکھ کہ جہاں پر امام حسین روز عاشورا اس جانبازی کے ساتھ، اس تجاز کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسری طرف اس روایت کو دیکھیں کہ امام حسین ام لیلہ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر دعا کریں کہ خدا، جا کر دعا کرو کہ خدا تیرے بیٹے کو صحیح اور صالح واپس لے گیا، جبکہ کربلا کی تاریخ لکھنے والوں نے ہر ایک نے یہ لکھا کہ جب کوئی شہید امام کے پاس اجازت دینے کے لیے پہنچتا ہے تو امام پہلے اس کا امتحان لیا کرتے تھے، یعنی تم سے کوئی مجبوری بیان کرتے تھے تو تم اس وقت میدان میں نہ جاؤ، یہ پریشانی ہے، یہ آپ پر بھیجے مصیبت ہے، لیکن حضرت علی اکبر وہ کہ بس فاضنا ابا ہو فاضنا لا، کہ جیسے ہی اپنے بابا کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، امام نے فوراً اجازت دے دی۔ باقی ہر شہید کو تو امام نے روکا، پہلے بتایا، پہلے کوئی پریشانی دکھائی، پہلے کسی آفت کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہا کہ تم جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو، لیکن حضرت علی اکبر وہ واحد شریف تھے کہ بس فاضنا لہو ابا، جب اپنے باپ کے پاس جائے کہ بابا مجھے اجازت دیجیے، امام نے پھر فور بغیر کچھ کہے ہوئے علی اکبر کو میدان میں بھیج دیا، اور پھر اس وقت اس روایت کو سننا کہ امام نے کہا کہ جا کر دعا کرو کہ تمہارا بیٹا صحیح اور صالح آ جائے، کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہ کتنا بڑا بہتان اور کتنا بڑا جروح ہے کہ جو خاندان اہل بیت کے بارے میں باندھا گیا۔ اسی طریقے سے وہ جو فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت جو سراسر جھوٹ، میں نے خود کہا کہ اگر اس قسم کا جملہ میں استعمال کرتا ہر بات کے بارے میں کہ جھوٹ ہے کہ بہتان، تو شاید آپ حضرات کے بھی جذبات بڑا اٹھتے، لیکن یہ شہید متحری کے جملے اور ذرا شہید کی ہمت کو اور شجاعت کو داد دیجیے کہ صرف خوف خدا کی وجہ سے دین حق کو پہنچانے کے خاطر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو بہتان ہے اسے بہتان کہہ رہے ہیں۔ ایک اور واقعے پر وہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشور کا دن اتنا زیادہ مصیبت والا دن تو جب روایات میں یہاں تک ہے کہ نماز پڑھنے کی فرصت بھی امام اور امام کے صحابیوں کو نہیں مل رہی، یہاں تک کہ جو صحابی آگے آئے اور وہ امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، تب پھر امام دو رکعت نماز خوف ادا کر سکے، وہ بھی نماز خوف فخر کر، اتنی مولت نہ کہ امام نماز پڑھتے ہیں. جو صحابی سامنے آئے تب اتنا وقت ملا کہ نماز واجب کو فصل کر کے پڑھا گیا. نماز خوف کا مقصد کیا ہے کہ نماز واجب کو دو رکعت کر کے فصل کر کے ادا کیا جائے. اس کے باوجود اس دو رکعت کی نماز کا وقت نہیں مل رہا تھا جب تک کہ دو آدمی نے اپنی جان کو قربان نہیں کیا اور حال نہیں بنا. لیکن اسی وقت آپ دیکھیں ایک عجیب و غریب روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے اپنے حدیث قاسم کا نکاح اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کیا. اب ذرا سوچیے کہ 13 سال کا بچہ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ذرا سوچیے کہ 13 سال کا بچہ قاسم اور آخر کس لیے وہاں پہ اس کے نکاح کا یہ افسانہ بنایا گیا, کس لیے یہ چیز پیش کی گئی کہ امام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جناب قاسم سے کیا. اگر ایک جاہل عورت, اگر ایک دیہاتی مرد جس قسم کی آنسو رکھے کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح دیکھ مرنے سے پہلے میں سہرا دیکھ, اگر ایک جاہل آدمی بے خبر آدمی دین سے ناواقف آدمی ایسی آرزو کرے تو ٹھیک, مگر امام حسین جیسی جلیل القدر ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ ایک ایسے کام کو جس کو خود امام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں, 13 سال کے بچے کا نکاح سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے سر سے سہرا دے دیں. سوچنے کی بات یہ کہ جس امام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اطمینان کے ساتھ ایک واجب فریض نماز کو ادا کر دے, ایک واجب فریض کو ادا کر دے, وہ امام اطمینان کے ساتھ ایک خیمہ سجایا گیا. اور روایت جو آپ سمجھیں کہ الگ سے ایک خیمہ سجایا گیا, بیٹی کو لا کر دکھایا گیا, پھر بھتیجے کو لے کر آیا, پھر امام نے نکاح پڑا, وہ کربلا کے جہاں نماز پڑھنے کا وقت نہیں تھا, کیا وہاں پہ اس طرح سے شادی انجام دی جا سکتی اور کیا اس طرح سے وہاں پہ شادی کے لیے اجلا وہ کمرہ شادی بنایا جا سکتا. اب وہ فرما رہے ہیں کہ تمام پرانی تاریخوں میں پیش ڈالیے کہ آپ کسی کتاب میں اس کا ذرہ برابر ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی ذکر نہیں ملے, لیکن آج کل بڑے اطمینان کے ساتھ اس روایت کو پڑھا جاتا. اور یہ ایران کی بات کی ہمارے پاکستان میں اس سے بڑھ کر تبرکات اٹھائی جاتی ہے, مہیل نکالی جاتی ہے, گھڑے پڑھے جاتے ہیں, وہ بھی سب کچھ آپ دیکھتے. اگر کہ اس کے بارے میں سارے گزشتہ کی تقریب میں نے ایک بات بیان کی کہ اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا ہے ہندی نکالنے اگر نیت وہ ہو کہ میں نے پچھلے سال بتائی, اور اگر نیت یہ ہو کہ ہم اسی یاد میں نکال رہے ہیں تو یقیناً یہ حرام. اب یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جھوٹے واقعات, اس قسم کی جھوٹے روایتیں جو بڑی جان کے ساتھ کربلا کے بارے میں بنائی گئی اور ہم ہر سال ان کو سنتے بھی اور ہر سال ان کے اوپر ساتھ بھی دیتے ہیں, بلکہ فرمائش تک کرتے ہیں کہ اس قسم کی روایت یعنی آج ساتویں شب ظاہر سے کہا جاتا ہے کہ آج آپ کی روایت ضرور پڑھیے گا جس میں جناب قاسم کی شادی کا تذکرہ کیا گیا. اس کے علاوہ مطلب بولتے ہیں اس کی ایک اور مثال کہ بعض اوقات ایسا مبالغہ ہو جاتا کہ جس کا کربلا سے یعنی کربلا کے حقائق قبول کی تھی, کربلا کی توہین اس کے اندر آ جاتی. مطلب بولتے ہیں عالم کو حوالہ دے کر آئے دربندی میں تھوڑی تفصیل اب کے تو وقت آج نہیں لگا محسوس نہیں ہو رہا کہ آج اس وقت میں گفتگو پوری ہو جائے, تھوڑی تفصیل آہستہ بتاؤں گا کہ یہ جھوٹی روایتیں کب سے پیدا ہونا شروع ہوئی, اس کی بنیاد کہاں, یہ نکلی کہاں سے, اس کی پوری تاریخ بھی شہید مظاہری نے بھی نقل کی ہے, مرزا حسین نوری نے. تو جھوٹی روایات کی بنیاد اصل میں دو کتابیں جس میں سے ایک کتاب آئے دربندی کی ہے دارو کی حاضر. اب اس میں سے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مطلب روایت یہ کہ عمر صاحب کے لشکر کے اندر 6 لاکھ آدمی تھے جو کربلا کے میدان میں پہنچے تھے اور 10 لاکھ آدمی ہو کے جو پیدل تھے, یعنی 16 لاکھ کا لشکر عمر صاحب کا بتایا جاتا. اور یہ بھی ہے اسی کتاب میں اور دیگر کتابوں میں یہ سارا لشکر کہاں سے تیار کیا گیا, یہ جن نے ہلاس میں تیار کیا, شام سے کوئی لشکر نہیں آئے تھا جمت کیپیٹل سے, جس نے ہلاس میں پھر فوج اور اطلاع ملی کہ امام کربلا پہنچ گئے ہیں, تھوڑ کا خط آیا تو فوراً لشکر تیار کیا اور 16 لاکھ کا لشکر بھیجا امام کی جانے تاکہ امام سے مقابلہ کیا جائے. اب اتنی بڑی تعداد بیان کر دی گئی. اب یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کسی روایت کو آپ دیکھ لیجیے, کسی ایک روایت کو دیکھ لیجیے, سننے والا اس کو سن کر کبھی اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ امام کی مقبولیت کتنی تھی کہ 16 لاکھ آدمی وہاں پہ آئے, بلکہ یہ تو روایت کہ سننے والا اس کو سن کر وہی کہے گا جو آج ہمارے پاکستان کے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی کربلا کا پورا واقعہ ٹوٹا, اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ اس انداز سے ممکن کہ 16 لاکھ کا لشکر دوسرے سے کربلا آ جائے. کوفہ ایک نیا شہر, کوفہ وہ شہر تھا کہ جسے خلافت ثانیہ میں حضرت عمر ایران
فتح ہونے کے بعد آباد کیا. جب ایران فتح ہوا تو ایران کا مدینے سے بے انتہا دور دور دراز کا راستہ تھا, مدینہ اور ایران میں بے انتہا فاصلہ تھا. چنانچہ ایران سے متصل دوسرے کے شہر کو بنایا گیا بطور کینٹونمنٹ, بطور چھاؤنی, تاکہ ہر وقت تازہ فوج یہاں پر موجود رہے اور اگر ذرا سی بھی بغاوت کے آثار پائے جائیں ایران میں تو بجائے اس کے مدینے سے فوج آ کر اس کا مقابلہ کرے, دوسرے کی فوج ہو تاکہ اس کو دور کرے. تو ایک ایسا شہر جو 30-35-40 سال پہلے آباد کیا گیا, جو صرف فوجی شہر ہے جس میں صرف مختصر کی فوج رکھی گئی, کیسے ممکن کہ 16 لاکھ یہ جو آج کے دور میں بھی اتنی آبادی دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی ہو جاتی سوائے اس کے تو بالکل آخر 20ویں صدی کا. اس دور کے اندر جب بڑے سے بڑا شہر 70,000, 60,000, 50,000, 80,000 کا ہوتا, دنیا کا سب سے بڑا شہر اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کی آبادی ہوگی, اور 16 لاکھ کی عام طور ایک چھوٹے سے شہر سے لے آئے اور کہیں گے یہ کربلا کے میدان میں پہنچے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہوتا یہ کہ پورا کربلا کا واقعہ مجبور ہو کر رہ جاتا. یا مثلاً جو ناظرین پڑھتے ہیں روایت بلکہ کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے امام حسین کی بہادری کو بیان کرتے مثلاً وہ حوالہ دیتے ہیں اسرار الشہادت میں لکھا کہ امام حسین نے جب کربلا کے اندر مقابلہ کیا تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, لیکن اس کے باوجود 3 لاکھ آدمی امام نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے. اس دن امام کی شجاعت, اس دن امام کی بہادری, اس دن امام کی دلیری کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا کہ بھوک اور پیاس اور بہتر ناچے اٹھانے کے بعد جب امام کی تلوار چلی تو 3 لاکھ آدمی امام کے ہاتھ سے اس دن مارے گئے. اب خود یہ فرماتے ہیں شہید مظاہر, ادھر اب سوچنے کی بات, کون سی عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ ہیرو سیما پر ایٹم بم گراتا یا ہوتا تو 7,000 سے زیادہ آدمی نہیں مرنے, اور صرف تلوار کے ساتھ کربلا کے میدان میں امام حسین 3 لاکھ آدمیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ امام حسین کی بہادری ہے یا آپ امام حسین کو ایک افسانوی شخصیت بنا رہے ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں؟ اس لیے کہ ممکن نہیں کہ 3 لاکھ آدمی مختصر سے وقت میں ایک آدمی کی تلوار سے مارے گئے. شہید مظاہری کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر تلوار مسلسل چلتی ہے, یعنی ہوتے ہی نہیں مسلسل چلتی ہے, اور ایک سیکنڈ میں ایک آدمی کی گردن کو اڑا دے, ایک سیکنڈ کتنے جلدی گزر جاتا, اگر ہم یہ بھی مانیں کہ ایک سیکنڈ میں ایک آدمی امام کے تلوار سے مارا جا رہا تھا, تب بھی 3 لاکھ آدمیوں کے لیے 83 گھنٹے اور 20 منٹ چاہیے ہوتے تب 3 لاکھ آدمی مرے, جبکہ ایک سیکنڈ میں ایک آدمی کا مرنا ناممکن ہے. لیکن اگر آپ مان بھی کہ تلوار مسلسل چل رہی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے رکی نہیں ہے, ہر سیکنڹ میں ایک آدمی کو معافی کرے گی, تب بھی 83 گھنٹے اور 20 منٹ 3 لاکھ آدمیوں کے قتل کے لیے لگتے ہیں. اور آج کے لیے دن کتنا مختصر کا دن تھا, اب وہ فرماتے ہیں کہ اب جھوٹ پر جھوٹ کہ اسی چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آشورے کا دن تو 70 گھنٹے کا دن تھا, وہ عام دنوں سے بڑا نہیں ہے. اور یہی کہتی ہے حضرت احباب کے بارے میں کہ 25,000 آدمی حضرت احباب کے ہاتھ سے مارے ہیں. اب اگر حساب لگائیے تو 6 گھنٹے 50 منٹ اور کچھ سیکنڈ خالی حضرت احباب کے لیے لگے. سوچنے کی بات کہ زہر سے اثر تک جب پورا خاندان بنی ہاشم اس میں شہید ہوا, زہر کے وقت اصحاب امام لڑ رہے تھے, خاندان بنی ہاشم کی باری نہیں آئی, اثر کے وقت امام حسین شہید ہو رہے تھے, یعنی ان 3 گھنٹوں میں پورے خاندان کی شہادتیں ہو گئی. اور پھر آپ 25,000 آدمی بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت احباب کی تلوار سے مارے گئے. تو سوچنے کی بات, اب مرزا حسین نوری ہے اس کے بعد ایک پورا مضمون بھی لکھا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہادری میں کوئی کمی, لیکن بہادری کا مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ ایسی بات لکھتے ہیں کہ جو بالکل ناقابل یقین, بالکل ناقابل خیال ہو, یہ مقصد بھی نہیں. تو یہ سب توہین امام میں آتا اس اعتبار سے بھی کہ اس سے آج کل جیسا میں نے بعد اٹھانے والے بیٹھ انہیں روایتوں کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر کربلا آتے کے دن حسین اپنے بھتیجے اور بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں.